الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ولی کون لوگ ہیں، میرے دوست کون لوگ ہیں، کیونکہ دنیا میں آنے کی غرض اللہ کی ولایت اور دوستی حاصل کرنا ہے۔ تمام عبادات، علم، روحانیت، اللہ اللہ، کتنی بھی محنتیں ہیں، ان تمام محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ جب دنیا سے جائیں تو اللہ کے دوستوں میں شمار ہو کر جائیں۔ اگر یہ نتیجہ نہیں ہے، اللہ کی دوستی کا نتیجہ نہیں ہے، پھر جتنی بھی محنتیں ظاہری طور پر کرتا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اصل نتیجہ خدا کی دوستی ہے، ہر محنت اللہ کی دوستی دلاتی ہے۔ نماز جیسی عبادت جو سب سے اہم عبادت ہے، جو ہر حالت میں پڑھنی پڑتی ہے، معذور بھی ہو جائے تو پڑھنی پڑتی ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے پڑھنی پڑتی ہے، زخمی ہے تب بھی پڑھنی پڑتی ہے، مسلسل خون بہتا رہے تب بھی پڑھنی پڑتی ہے، مسلسل پیشاب بہتا رہے تب بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، یہ نماز میں نسلے دی ہے تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں مستقل بیٹھ جائے۔ نماز پڑھ پڑھ کے ایسے ہو جاؤ کہ مجھے کبھی بلا نہ سکو، تمہاری جلوت میں بھی میں ہوں، تمہاری خلوت میں بھی میں ہوں، یہ ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے سے پوچھا تھا، جی توحید کیا چیز ہے؟ توحید پر تقریریں تو ہم بہت کرتے ہیں، اخلاص پر تقریریں بہت کرتے ہیں، توحید کیا چیز ہے؟ بھائی خوبصورت بات فرمائی، اور میں توحید چیز، توحید کیا ہے؟ از غیر خدا، ہر غیر خدا سے فرد آئی الگ ہو جا، در خلاو در ملا خلوت میں بھی اور جلو میں، اکیلا ہو تب بھی مولا اور جب مجمع میں ہو تب بھی مولا۔ توحید چیز از غیر خدا، ہر غیر خدا، ہر غیر خدا وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے سے روکتی ہے، وہ غیر خدا ہے۔ بیوی بچے کاروبار غیر خدا نہیں ہے اگر وہ خدا کے راستے سے نہیں روکتے، دوست آپ غیر خدا نہیں اگر خدا کے راستے سے نہیں روکتے، روکتے ہیں تو پھر انسان کے والدین کیوں نہ ہوں، انسان کے بیوی بچے کیوں نہ ہوں، انسان کے محترم رشتے کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے فرمایا ہے، صحابہ کی جماعت، اللہ رسول کے معاملے میں نہ رشتہ داریاں چلیں گی، نہ کاروبار چلے گا، نہ دوسرے تعلقات چلیں گے، پہلے اللہ اور رسول ہوں گے، اس لیے صحابہ کرام کی سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے، پیغمبر اسلام کا پہلا غزوہ اپنوں کے خلاف ہوا ہے، قریشیوں کے ساتھ ہوا ہے، غیروں کے ساتھ نہیں، اپنوں کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ اپنا کون ہے غیر کون ہے، کہا جو خدا کا ہے وہ اپنا ہے، جو خدا کا نہیں وہ غیر ہے، اپنے اور غیر کا ایک بہت بڑا فرق بتا دیا کہ اپنا ہو لیکن مولا کا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، اور جو غیر ہے لیکن مولا کا ہے اپنا ہے۔ سلمان فارسی کو فرما رہے ہیں من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کہاں فارس کا رہنے والا جوان، کہاں مدینہ شریف میں آیا، صحابہ اکرام کا اختلاف ہو رہا ہے غزوہ خندق میں، کیونکہ سلمان فارسی کو اللہ نے عجیب و غریب طاقت دی تھی، ایک آدمی 10 کے برابر کام کرتے تھے، وہ اتنی طاقت تھی، اور حالانکہ ان کی عمر 150 سال تھی اس وقت۔ انصاری کہنے لگے یہ ہماری جماعت کا ہے، قریشی کہنے لگے ہماری جماعت کا ہے، مہاجرین نے کہا ہماری جماعت کی ہجرت کر کے آیا ہے، انصاری کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آیا ہے، یہ ہماری جماعت کا ہے۔ صحابہ اکرام پیغمبر سے فیصلہ، حضرت آپ فیصلہ کریں، انہوں نے فرمایا یہ میرے خاندان کا ہے، دیکھو میرے خاندان کا، کیوں؟ اس لیے کہ مولا کے، جو مولا کا ہے وہ ہمارا ہے، جو مولا کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ مومن کا فرق اس بنیاد پر ہے، فرمایا از غیر خدا، ہر غیر خدا، غیر خدا کون ہے؟ خدا سے روکتا ہے جو، پھر وہ کچھ نہیں ہے، یار ہے، دوست ہے، کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو ہی چیز از غیر خدا، فرد آئی الگ ہو جا، دور ہو جائے، در خلاؤ در ملا، خواہ تو خلوت میں ہو خواہ جلوت میں ہو، تجھے ایک یاد ہو مولا کی ذات پر، اعتماد اسی کی ذات پر، دل ادھر ہی اٹکا رہے۔ اس لیے میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے بات 81 میں یہ بات سرد سے سنی، اتنی پرانی بات، 81 82 یاد ہے، الحمدللہ پرانی باتیں بھی یاد ہیں، کہ حضرت کے بڑے بڑے علماء اکرام جو دنیا سے آتے تھے، جب حضرت کہا بھی میری باتیں پیش کرو تو لکھتے تھے، کہا کہ مولانا کے پاس بڑی پرانی باتیں ہوتی، کیا بات ہو رہی تھی۔ غیر پر بات ہو رہی تھی، تو توحید چیز، ابھی آ جائے گی بات، کوئی بات نہیں، وہ بات بھی آ جائے گی۔ تو خلوت میں جلوت میں، تو میرے شیخ نے بات سنائی اس وقت کہ دیکھو یہ جو کمپاس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم قبلہ معلوم کرتے ہیں، جہت معلوم کرتے ہیں، اس کو کمپاس کہتے ہیں، اس کمپاس کی جو سوئی ہوتی ہے اس کے اوپر مقناطیس لگا ہوتا ہے، اب آپ اس کو کتنا بھی ہلائیں تو وہ سوئی گھوم کر شمال کی جانب چلی جاتی ہے، نارتھ کی طرف، کیونکہ پہاڑوں میں مقناطیس ہے، مقناطیس کا جو مرکز ہے وہ پہاڑ ہوا کرتے ہیں، تو وہ اپنے مرکز کی طرف چلی جاتی ہے، حالانکہ آپ اس کو بہت ہلاتے ہیں اور ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوئی کو چین نہیں آتا جب تک کہ شمال کی جانب، پہاڑوں کی جانب جہاں مقناطیس ہے اس کی طرف، جب تک اس کی جہت نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے اوپر مقناطیس کا مسالہ لگا ہے، وہ اپنے اصل اور مرکز پر متوجہ ہوتا ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے ایک بار اگر تم نے اللہ کی محبت کا مسالہ اپنے دل کی سوئی پر لگا لیا، اور عالم تم کو ہلاتا رہے، تم کو چین نہیں آئے گا جب تک سوئی آپ کی عرش کی جانب نہیں ہو جائے گی، چین آئے گا جب ادھر دنیا کی مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے۔ کہتے ہیں یہ دنیا میں رہ کے جی کیسے اللہ کو پا سکتے ہیں، بھائی مسالہ تو لگاؤ، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ با خدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، اندر اندر مولا کو یاد کرتے، اللہ کو یاد کرتے، کیونکہ اس دل کو ایسا بنا دیا جو مولا تو متوجہ، در خلا و در ملا، خلبت میں بھی مولا کو یاد کرتا ہے، جلبت میں مولا، ہر وقت مولا کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی ولایت اور دوستی اسی کا نام ہے کہ دل مولا کی طرف متوجہ ہو جائے، ہما وقت ان کا دھیان رکھے، یہی دوستی ہے، یہ اللہ قرب ہے، یہ اللہ کا وصل ہے۔ یہ وصل نہیں ہے جو دنیا میں دوستوں کا ہوتا ہے کہ بغل گیر ہو رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ قرب کا نام ہے، قرب خاص دل محسوس کرتا ہے اللہ سے، قرب خاص محسوس کرتا ہے۔ اگر خطا ہو جاتی ہے رو رو کے ان کو منا لیتا ہے، کیونکہ سوئی بے چین ہے، فوراً جب تک اس سوئی کا رخ اوپر نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا۔ یہ دلیل ہے کہ مولا کا قرب اس کو ملا ہوا ہے، اس کے دل پر اللہ کی محبت کا مسالہ لگ گیا ہے، اب اس کو چین مولا کے بغیر نہیں آتا۔ اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا۔ ابھی کسی دوست نے بتایا کہ کسی نے کہا جی میں غالب کا شعر پڑھا، اس لیے میں حج پہ نہیں جاتا۔ ابھی کا واقعہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے کا، مجھے کسی دوست نے بتایا، تو انہوں نے یہ بات اس فقیر سے سنی تھی جو بات میں نے اپنے شیخ سے سنی، کہ غالب نے شعر کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ عجیب ہے، شیطان اور نفس مایوس بھی کرتے، یار گناہ تو چھوڑتے نہیں، کیا کرے گا، کب تک توبہ کرے گا، کیا کرے گا۔ کہتے ہیں جی نیک بنیں گے، ذرا دنیا داری سے فارغ ہو جائے پھر اللہ اللہ کریں گے، پھر نیک ہو جائیں گے۔ تو ایک آدمی دریا پر گیا نہانے کے لیے، جب دریا پر پہنچا تو دریا کا پانی بڑا صاف ستھرا تھا، یہاں تو میلا ہو جاتا ہے، لیکن جب پہاڑوں سے آتا ہے وہاں جا کر دیکھو ایسا شفاف پانی، دیکھو بڑا صاف ستھرا پانی۔ اس نے کہا یار میرے اوپر اتنا گند اور میل لگا ہوا ہے، کچھ نجاست بھی لگی ہے، میں اتنے صاف ستھرے پانی میں نہاؤں گا تو یہ پانی تو خراب کر دوں گا میں پانی کو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں پہلے نہا لوں پھر آ کے اس پانی کے مزے لوں گا۔ تو دریا سے آواز آئی، اور بے عقل تو جہاں بھی جائے گا میرے جس کے بغیر تو پاک ہو ہی نہیں سکتا، جہاں بھی جائے گا جس تو میرا ہی ہوگا، میرا ہی حصہ ہوگا۔ جہاں تو نہائے گا اور اپنے آپ کو پاک کرے گا تو کیوں دیر کرتا ہے، ابھی اس میں آ جا، تیرے میرے اندر آنے سے میرے پانی اتنا ہے کہ تیری گندگی سے میں پلیت ہونے والا نہیں۔ آدمی کہتے ہیں کہ میں اللہ اللہ اس سے شروع کروں گا، ابھی میں دنیا دار ہوں، برا ہوں، نیک ہونے کے بعد پھر میں مسجد آؤں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے دربار میں آئے بغیر، ہماری شان رحمت اور شان غفوریت کے بغیر تو پاک کیسے ہو سکتا ہے، ہر حال میں تجھے آنا پڑے گا۔ اگر دریا نجس نہیں ہو سکتا کسی کی نجاست سے، تو اللہ تعالیٰ کو بے قرار سمندر رحمت کا اور غفوریت کا، وہ تیرے آنے سے اور تیرے گناہوں سے بتاؤ کیا اس میں کمی آ جائے گی؟ یہ تو محدود ہے۔ جی ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے زیارت کی کئی بار مجلس میں، فرمایا کرتے تھے پورے کراچی کا گند سمندر میں جاتا ہے، اور سمندر کی ایک لہر آتی ہے بہا کے لے جاتی ہے، سمندر اتنے بڑے گند سے نجس نہیں ہوتا۔ فرمایا سمندر محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اس کی لمبائی چوڑائی ہے، پھر بھی اتنے گند سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو خدا کی رحمت کے سامنے میرے اور آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ ایک نفس اور شیطان پٹی پڑھاتا ہے، یار تو اتنے تیرے گناہ ہیں، کیا بنے گا تیرے، کیسے معاف ہوں گے، اللہ کی رحمت کتنا چھوٹا سمجھا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، بعض کتابوں میں روایت نقل کی ہے، سند کی بحث الگ چیز ہے، لیکن روایت اپنے مفہوم کے اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبر سلام اسی طرح بیٹھے تھے، امت کے غم میں بیٹھے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا، آئندہ چل کر جو حالات سامنے آ رہے تھے اس امت کا کیا بنے گا، جس میں خود فرمایا فرمایا کہ جہاں پہلے گھسے اگر کوئی اس میں کسی زبر گو کے بل میں بھی گھسا ہے تو تم بھی وہاں بھی وہاں بھی تم گھسو گے. تو ایک خوبصورت پرندہ دیکھا آپ نے, وہ آ کر بیٹھا, آپ اس کی خوبصورت دیکھتے رہے. اس نے سلام کیا, وہ پرندہ نہیں تھا وہ فرشتہ تھا, مختلف شکلوں کے فرشتے بھی ہیں اور فرشتے شکلیں اختیار بھی کر لیتے. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں گئے تھے؟ کہا کہ میں اپنی چونچ سے سمندر کی لہروں کو, چونچ سے مٹی ڈال رہا تھا سمندر کی لہریں روکنے کے لیے, میں اس لیے گیا تھا, وہاں سے آیا کہ آپ سلام کرو. انہوں نے کہا اتنے حسین و جمیل ہو لیکن یہ بات کیسی بے عقلی کی کر رہے, تیری چونچ کی مٹی سے سمندر لہر روکنے والی؟ انہوں نے کہا غم نہ کیجیے, اگر میری چونچ کی مٹی سے سمندر کی لہریں نہیں روک سکتی, اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بے قرار سمندر کے سامنے آپ کی امت کی گناہ کیا ہے؟ صاحب کی شفاعت کی ضرورت ہے. نس پٹی پڑھاتا ہے یہ کہ انسان تب نیکی شروع کروں گا جب میں پاک صاف ہو جاؤں گا. بھائی نہیں, ابھی شروع کر. لوگ کہتے ہیں میرے حالات خراب ہیں, حالات ٹھیک ہو جائے میں اللہ اللہ شروع کروں گا. بھائی اللہ اللہ ہی تیرے حالات کو ٹھیک کرے گا نا, مولا سے ملے گا تو تیرے حالات ٹھیک ہوں گے. تو اللہ کی ولایت اور دوستی کیا چیز ہے کہ انسان کا یہ جو دل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چپک جائے, در خلا و در ملا, خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی, ہر وقت مولا کی تم نسبت ہے اس کی. اسی کا نام قرب ہے, اسی کا نام وصل ہے. یہ دوستوں کی طرح نہیں کہ ملاقات کریں, یہ وصل او محال است. میں اللہ کے اس طرح کا وصل محال ہے, مخلوق خالق کے ساتھ ایسا وصل نہیں ہو سکتا. پر میں قرب او وصال است, اس کے قرب کا نام وصال ہے, اور وہ قرب کیا انسان کا دل محسوس کرتا ہے. یہ دولت یہاں ملتی ہے, ظاہری طور پر تو ایسی نظر آئے گا, دنیا داری میں بھی نظر آئے گا, پریشان ہوتا بھی نظر آئے گا, اس پر غم اور صدمے بھی نظر آئیں گے, لیکن دل مولا سے ہی چپکا ہوگا اس کا. اس کی زبان سے جب نکلے گا تو مولا کا نام ہی نکلے گا. یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے پر گناہوں نے گھیرا, کیسے گھیرا, قلعے میں بند ہیں, محل میں بند ہیں, عزت پر حملہ ہو رہا ہے. قال معاذ اللہ, اللہ تیری پناہ, کس کو یاد کیا؟ مولا کو یاد. قال معاذ اللہ, اللہ تیری پناہ. تو اس لیے مفسرین نے لکھا, بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں شاید کے تحت لکھا ہے کہ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کو, لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, اے اللہ اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, ہر طرف سے آ کر اس کو گمراہ کروں گا. لیکن نیچے کا بیان نہیں, اوپر کا بیان نہیں ہے کہ نیچے سے بھی آؤں گا اوپر سے آؤں گا, یہ بیان نہیں. پر میں نیچے کا بیان تو اس لیے نہیں کہ وہ متکبر ہے, شیطان میں کبر ہے, کبر کی بیماری شیطان کی بیماری, یاد رکھو. اس لیے شیطان نے کہا تھا میں کیسے سجدہ کروں, میرا میٹیریل اس کے میٹیریل سے آلہ ہے, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے آدم. میٹیریل کی بحث شروع کر دی اس نے, میٹیریلزم, مادیت. آج لوگ میٹیریل قیمت میٹیریل پر لگاتے ہیں کہ کس کے بعد میٹیریل زیادہ ہے, وہ زیادہ عزت والا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, وللہ العزت وللرسول, عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے, ان سے عزتیں نہیں ہیں, یہ تو ذلتوں کے باعث بنتی چیز. جب ذلت آنے لگتی ہے ایسے لوگوں پر, ان کا مال اور اسباب اس ذلت کو روک نہیں سکتے, دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں. تو شیطان نے میٹیریل کی بات کی تھی, کبر ہے, کہتے کبر کی جو بیماری ہے شیطان کی بیماری ہے, اور شہوت کی بیماری نفس کی بیماری ہے, جو گناہ کراتا ہے شہوت کے گناہ, بدکاری کراتا ہے. گندے کام کراتا ہے، شہوت کے کام کراتا ہے، بد نظری کراتا ہے، گندے کام کراتا ہے، یہ نفس کا کام ہے، کیونکہ نفس حیوان ہے، حیوان کو بس کھانے پینے اور اسی چیز کا شوق ہوتا ہے، جب اس کی تہذیب کی جاتی ہے تب اس میں انسانیت آتی ہے، جب اس کے اندر نور تقویٰ نفس کے اندر پیدا ہوتا ہے پھر یہی نفس مولا تک لے کے جاتا ہے، یہ لفظ لے کے جاتا ہے، یا تو یا تو نفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کا مطلب کیا ہے کہ جس کو چین مولا کے نام سے آتا ہے اس کو مطمئنہ کہتے ہیں، اس کا نفس مطمئنہ یعنی اللہ کے نام پر جس کو اطمینان ہے، اس سے پہلے لبامہ ہوتا ہے، گناہ بھی کراتا ہے اور روتا بھی ہے، پھر اللہ تک پہنچ جاتا ہے، پھر مولا کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے، لیکن کبر کی ماری شیطان کی ماری، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رائی کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جو 70 سال کی مسافت سے آئے گی، کبر بہت خطرناک ہے، کبر ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا، میں فلاں یہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں اللہ معاف فرما، آج تو زبان سے کہتے نظر آتے، دل میں تو ہوتا ہے زبان سے بھی بکتے ہیں، ہم ایسے، مولا ایسا، ہم ایسے، فلاں ایسے، مختلف چیزیں ہمارے دماغ میں شیطان نے بٹھائی ہیں، اپنی ان چیزوں پر اعتماد کر کے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، بہت خطرناک چیز ہے یہ، تمہیں کیا پتا اگلا کون ہے، اللہ کیا اس کی کیا حیثیت ہے، کبھی بھی اپنے مقطع اور مشبہ پر نہ جاؤ، میں دینداروں سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، ہمیں کیا پتا، بعد میں آنے والا جس کو ہم کچھوی کی چال سمجھتے ہیں، ہم خرگوش کی چال ہے، ہم سوتے رہ جائیں اور یہ کچھوا منزل پر پہنچ جائے، خدا اس کو جذب کر لے، اپنا بنا لے، عجیب بات ہے، اور بلکہ لکھا بھی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب کس کی کسی عادت کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے کہ اس میں فلاں چیز ہے تو اللہ اسی میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں اور اس کو عافیت دے دیتے ہیں، حدیث ہے، صاف حدیث موجود ہے، اس حقیر نہ سمجھو، ہاں دعا کرو اس کو، اس فیل کو برا سمجھو لیکن اس کو برا نہ سمجھو، ہمدردی کرو اس کے لیے، دعا کرو کم از کم دعا کرو کہ اللہ اس کو اچھا پکڑ دے، اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے ہم سے بھی آگے نکل جائے، ہم سے بھی آگے نکل جائے بھائی، ایک گھوڑا جو ہے وہ گدا بن جائے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز صاحب فرماتے تھے کبھی کبھی گھوڑا گدا بن جاتا ہے، گدا کیا کرتا ہے کہ اپنے کان، گدے کے کان نیچے لٹکے ہوتے ہیں اور گھوڑے کے کان اوپر ہوتے ہیں، یہ اوپر ہونا چاری کی دلیل ہے، تو وہ گدے کی طرح کان نیچے کر لیتا ہے، ورنہ اس کا علاج ہوتا ہے کہ اس کو چابک مارو، جب چابک لگتی ہے نا اس گھوڑے کو تو اچھلتا ہے، جب اچھلتا ہے تو اس کے اندر جو گھوڑا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، تو پھر دوڑ کر دکھاتا ہے، گدے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، خچر بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اونٹ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا ہے اور انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس میں ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ فرشتے بھی رش کرتے ہیں ان صلاحیتوں پر، اگر وہ ابھی گدا بنا ہوا ہے کسی دن ہو سکتا ہے اس کو ایسا چابک لگ جائے کہ وہ ایسا گھوڑا بن جائے کہ خچر پیچھے رہ جائے وہ آگے نکل جائے، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، داستانیں کیسے تھے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اللہ نے کس مقام پر ان کو پہنچا دیا، حضرت فضیل بن عیاض کو دیکھو، فضیل بن عیاض ڈاکے مارتے تھے، فوج رکھی تھی، ہر جانے والا قافلہ حج کے لیے ڈرتا تھا، فضیل کی ڈاکے سے ڈرتا ہے، بس جب وقت آیا چابک مارنے کا وقت آیا، چابک مارنے کا وقت آیا، قرآن کی آیت سنی، الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوب لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں، ہاں اللہ آگے آگے، ٹائم آگے، ٹائم آگے، ٹائم آگے، تو ٹائم ہو گئے، پھر اللہ نے کیا شان دی، آپ حیران ہوں گے، بہت کم یہ معلوم ہے لیکن میں نے خود یہ بات پڑھی ہے کہ حضرت کو اللہ نے روحانیت میں وہ مقام دیا تھا کہ مطاف کعبہ کے ایک منظر لکھا ہے کہ مطاف میں حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، امام بخاری کے پردادا استاد ہیں، سفیان بن عیینہ رضی اللہ رحمتہ اللہ علیہ یہ بھی تابعی ہیں اور امام بخاری کے پردادا استاد ہیں، کہا کہ دونوں بزرگوں ایک محدث کے گود میں سر رکھا فضیل بن عیاض نے اور دوسرے کے پاؤں رکھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور دونوں محدث ایک سر کو جو ہے حضرت کی وہ دبا رہا تھا یا حضرت خدمت کر رہا تھا اور ایک پاؤں کی طرف بیٹھ جو ہے وہ اپنی گود میں لے کر ان کے پاؤں کی جو ہے خدمت کر رہا تھا۔ فرمایا پھر اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ محدثین بھی ایسے ان کی خدمت فرمایا کرتے ہیں، اتنے عظیم و شان محدثین۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہو کر بشر حافی کے پاس جاتے ہیں، تو فرمایا میں کتاب جانتا ہوں، وہ صاحب کتاب کو جانتا ہے، میں اس لیے جاتا ہوں کہ صاحب کتاب سے میرا تعارف ہو جائے۔ حکیم الامت خان بھی رحم اللہ نے لکھا ہے، صاف فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اپنے کسی پیارے کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا وہاں آنا جانا کر دیتے ہیں، کیونکہ خون و ماں صادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ حضرت خان نے صاف فرمایا آج تک کسی کو ولایت نہیں ملی، قسم کھا کے فرمایا آج تک کسی کو ولایت نہیں ملی جب تک کسی ولی کی صحبت اختیار نہیں کی، ولایت نہیں ملی۔ تو میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست کون لوگ ہیں؟ متقون، تقوی اختیار کرنے والے، دل کا خون کرنے والے، حرام تمناؤں کا خون کرنے والے، دل کی خواہشات کا خون کرنے والے، یہ متقی لوگ ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ دل کے کہنے پر نہیں چلتے، میرے کہنے پر چلتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، حدیث قدسی ہے، انا عند المنکسرت قلوبہم، میں ان دلوں کے پاس رہتا ہوں جو میری وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ اور دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ جب دل کی نہیں مانی جائے گی تو ٹوٹ جاتا ہے۔ دو طرح دل ٹوٹتا ہے، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ فرماتے میں دل کے قریب ہوں، دل تو ٹوٹا، یہ آزمائش میری طرف سے آئی، اس میں بھی تیری بھلائی ہے، اس آزمائش میں تیری بھلائی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مولانا رومی نے کتنی خوبصورت مثال دی کہ بچے کی ختنہ کرتے، ختنہ تو کتنا بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح دیکھ کر ہی وہ ڈر جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اور پھر جب اس طرح وہ چلتا ہے اور خطرہ ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اوپر والے مٹھائی کھاتے ہیں، بولو کھاتے ہیں، مبارک ہو جی، مبارک ہو، مسلمان ہو گیا، اس کی مسلمانی کی جو ہے خطرہ ہوئی تو مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ طفل لرزب زنیش احتجام، حجام کی اس کٹ سے بچہ کانپ رہا ہے، لیکن مادر مشفق ازا غم شاد کام، لیکن مشفق ماں جو چھوٹے سے تکلیف پر بھی روتی تھی، وہ اس غم پر خوش ہو رہی ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ تکلیف اس لیے بھی دیتے ہیں، پکا مسلمان بنانے کے لیے تکلیف دے دیتے ہیں کہ ان کے مسلمان صحیح ہو جائیں تو خوش ہوتے ہیں، یہ سازمائش سے مسلمان بن گئے، میرے بن گئے۔ مولانا رومی نے ایک بڑا اچھا قصہ لکھا کہ ایک آدمی اپنے دوست کو ملنے کے لیے کہا، اس نے کہا یا فلاں سڑک پر یا فلاں مارکیٹ پہ ملیں گے، لیکن رات کو 11-12 بجے ملیں گے، سردی کا موسم۔ جب وہاں وہ پہنچا دوست کو ملنے کے لیے، تو وہاں سپاہی گشت کر رہے تھے، لے دوست بھی قریب باغ میں چلا گیا تھا کہ بھئی یہ سپاہی پکڑ لیں گے مجھے۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی رات کو 11-12 بجے پھر رہا ہے، انہیں کون؟ انہوں نے کہا دوست سے ملنے آیا، دوست سے چور معلوم ہوتا ہے، انہیں ایک ڈنڈا لگایا۔ جب اس نے ڈنڈا لگایا تو آدمی دوڑا، پیچھے سپاہی دوڑا، دوڑتے دوڑتے باغ میں گھس گیا، سپاہی تو واپس چلا گیا۔ جب باغ میں گیا تو اس کا دوست وہاں انتظار کر رہا تھا، تو سپاہی کو دعائیں دینے لگا، یار تو ڈنڈا نہ مارتا تو میں یہاں نہ پہنچتا. مولانا رومی فرماتے ہیں کبھی اللہ بندے کو ڈنڈا اس لیے مارتے ہیں کہ ڈنڈا کھانے کے بعد مولا کا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اس کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر سمجھ میں آتا ہے مولا کا ہو جاتا ہے. ایک آدمی کے بارے میں جانتا ہوں فوت ہو گیا، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، نماز نہیں پڑھتے تھے بالکل غافل، کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیے گئے، سخت وقت آ گیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، نمازی ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، عدالت میں کیس کیا، چار پانچ سال کے بعد کیس جیت گئے، چار پانچ سال کی اکٹھی تنخواہیں مل گئیں، اتنی سیونگ کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو وقت گزر گیا جیسے گزر رہا تھا، مکان بنا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اب نہ تہجد چھوٹی نہ نماز چھوٹی. ایک تو دل انسان کا ٹوٹتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے کوئی ازمائش آئے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم، عافیت مانگو. اور دوسرا دل انسان خود توڑتا ہے جب اس کی تمناؤں پر نہیں چلتا. اللہ فرماتے تو دل توڑے گا، بدلے میں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ ہم تجھے کچھ نہ دیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ایسے چھوڑ دے. تم دل توڑ کے تو دیکھو، ہم ملیں گے تمہیں، آنا ہند مسلم کروں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں، مجھے حاصل کر لو تم. اس لیے تقویٰ جب تک انسان اپنے دل کو نہیں توڑتا، اس کی تمناؤں کو نہیں توڑتا، اللہ کے ولایت دوستی نہیں ملتی. اس لیے اللہ نے ایمان کے بعد تقویٰ چھت رکھا ہے، الذین آمنوا کانوا یتقون، ایمان اور تقویٰ. اس لیے تقویٰ مانگنے کا حکم ہے، اللہ ماتی نفسی تقویٰ، اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے، یہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے. اور میرے شیخ فرماتے دو بڑی چیز جگہ ہے جہاں سے آج گناہ ہو رہا ہے، ایک آنکھ کے رستے اور ایک دل، یہ دو گناہ میں مبتلا ہے، یہ ساری فساد کی جڑ ہے. آنکھ گناہ کرتی ہے، دل گناہ کرتا ہے، بعد میں عمل کا آتا ہے، آنکھ خراب ہے. حالانکہ آنکھ دنیا میں، مجھے بتاؤ جس کی آنکھ بنائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جی آپ کا آنکھ کا غلط استعمال، روشنی میں نہیں استعمال کرنا، دھوپ میں استعمال نہیں کرنا، سبز شیشہ چڑھا لینا، کالا شیشہ چڑھا لینا، کوئی تحریر نہیں پڑھنی آپ نے، موبائل نہیں دیکھنا. کیوں؟ کس لیے؟ کہ جی آپ کی آنکھ بنائی جا رہی ہے، جب یہ بن جائے گی تو ہر منظر دیکھے گی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے کہ یہاں سے آنکھ بنا کے آؤ تاکہ قیامت کے دن ہمارا نظارہ کر سکو. یہاں غیروں کو دیکھو گے تو پھر ہمیں کیسے دیکھو گے تم؟ ہم کیسے گئے تم ہمیں دیکھنے کے لیے دنیا میں محنتیں کر رہے تھے، تم تو غیروں کو دیکھ رہے تھے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عورت بڑی خوبصورت جا رہی تھی تو پیچھے ایک آدمی چل پڑا، اور تو لوگوں نے کہا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آئی لو یو، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، آپ بہت خوبصورت وغیرہ وغیرہ جو مرد لوگ بتاتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں. یہ کہتے اس میں قصوروار مرد ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، عورتیں تو ناقص العقل ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، مرد قصوروار ہوتا ہے لیکن پھنس بھی مر جاتا ہے، عقل مند ہو کر بھی پھنس جاتا ہے. اس لیے عجیب بات ہے، جتنے بھی شکاری شکار کرتے ہیں پرندوں کا تو مونس کی آواز لگاتے ہیں، ٹائیں ٹائیں کرتے ہی تو مذکر آ جاتا ہے، شیر بن کر بھی، کون ہے، ہم کو کس نے بلایا ہے، اور پھر جال میں پھنس جاتا ہے. لے فرمایا حوائل الشیطان، فرمایا یہ شیطان کا جال ہے، جال جس کو اللہ تعالیٰ جال فرما رہے ہیں، تو اس سے بچنا آسان نہیں. انسان کو تقویٰ بچاتا ہے. تو اس نے کہا اچھا میرے حسن پر تو ریچھ گیا، میری بہن تو نے دیکھی نہیں، چاند کا ٹکڑا ہے پیچھے آ رہی ہے. تو اس نے ایسے گھوم کے دیکھا تو اس نے ایک تھپڑ لگایا. خبیث عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور غیر کو بھی دیکھتا ہے. اللہ رومی نے فرمایا تو عشق الہی کا دعویٰ کرتا ہے پھر غیروں کو دیکھتا ہے، عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے پھر غیروں کو دیکھتا ہے، کس بات کا عشق ہے تیرا؟ عشق تو وہ ہوتا ہے محبوب کے علاوہ سب کو جلا کے خاک کر دیتا ہے. نے فرمایا لا الہ کیوں کہا؟ لا الہ عاشقوں کی علامت ہے، لا الہ کیوں کہا؟ ہر غیر کو جلا دو، پھر دیکھو الا اللہ، فوراً خدا تمہیں ملے گا۔ چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر، ہر طرف مولا تک کی علامات ملیں گے۔ دیکھو گے ہاں کیسے، واہ 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 مولا، واہ واہ، انوارات نظر آئیں گے، نور نظر آئے گا۔ میرے مرشد نے فرمایا جب کونیہ تشریف لے گئے، مولا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر، میرے مرشد 2005 میں، حضرت نے فرمایا کہ اس جنگل میں گئے جہاں بیٹھ کر مسنی شریف 28,500 اشعار مولانا رومی نے کہے تھے، اور ان کے خلیفہ مولانا ضیاء الدین نے وہ نوٹ کیے تھے 28,500 اشعار اللہ کی محبت میں۔ فرمایا خدا کی قسم آج بھی پورا جنگل نور سے بھرا نظر آتا ہے۔ 1415 1400 سال گزر گئے، 6ویں صدی ہجری کے آدمی تھے، 800-900 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، آج بھی نور ہی نور، مولانا رومی کی آہ و فغاں کا نور نظر آتا ہے۔ لے کہتے ہیں جو روحانی دسترخوان ہے کبھی نہیں اٹھتا، وہ اثرات ہمیشہ رہتے ہیں، کبھی نہیں ختم ہوتے۔ آج حرمین شریفین میں وہی انوارات جو اول یوم آج بھی ہیں، فائدے اٹھانے والوں کی ہمت پر ہے۔ پہلے وہی سے لوگ فائدہ اٹھا کر آتے تھے، زندگیاں ایک سفر کے بعد پوری زندگی راہ استقامت اور راہ صراط مستقیم پر رہتے تھے۔ آج ہم رات دن سفر کرتے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ان جگہوں پر بھی جا کر دنیا داری میں مشغول رہتے ہیں، پیچھے پیچھے بند رہتے ہیں ہمہ وقت، موبائل فون کا فتنہ ایسا ہے، تصویر بازی ہے، روزہ اقدس پر پیش ہو رہے ہیں جہاں پر ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، یہاں پر پیشی میں وہاں موبائل فون سے پیچھوں کو بھی دکھایا جا رہا ہے، خود بھی موبائل فون سے کھیل رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی وہ چیز نہیں رہی جو پہلے والی، بھائی تم وہ نہیں رہے، چیز تو وہی ہے، تم وہ نہیں رہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ انوارات نہیں جاتے ہمیشہ، قیامت تک کے لیے رہیں گے، ایسے کیسے یہ انوارات ختم ہو جائے؟ کوئی بلڈنگیں کوئی آڑ نہیں ہے، بلڈنگوں کا ایسا کوئی آڑ نہیں ہے، سنور کے سامنے بلڈنگیں کچھ نہیں، جو انوارات جہاں پیغمبر اسلام کے قدم مبارک لگے ہیں، صحابہ کے قدم لگے ہیں، آج بھی وہاں اسی طرح نور ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں اس نور کو متاثر نہیں کر سکتی ہیں، جہاں کسی نے اللہ اللہ کی ہے آج بھی اس کے انوارات ویسے موجود ہیں وہاں پر، بلکہ کہیں سے کوئی اللہ والا گزر گیا اور راستوں کے اندر بھی ویسے اثرات موجود ہیں۔ یہ فائدہ اٹھانے پر والوں پر ہے، جو فائدہ اٹھائے، لیکن ایسی مشغولیت ہے، دل ایسا غیر اللہ میں الجھا ہوا ہے کہ لینا تو دل نے، دل ہی کا برتن صحیح نہیں ہے، ہمارا دل کا برتن ہی صحیح نہیں ہے، دل کا برتن الٹا ہوا پڑا ہے، اس میں اول تو کچھ جاتے بھی نہیں، ایسے حالات بن گئے، اللہ معاف فرمائے۔ مومن کا دل تو اوپر ہوتا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، جس کو حضرت شاہ فرما سن گنج مراد آبادی فرمایا کرتے تھے نا، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھائے اٹھا کرتے ہم، یعنی ہر وقت ہم دل اوپر رہتے ہیں، پتہ نہیں کس وقت مولا کے پاس سے کیسے انوارات آ جائے، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں، شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں، ایک بلبل ہے ہماری رازداں، بلبل سے وہ سامعین ہوتے تھے جو حضرت کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ نے بھی زیارت کی، 105 سال کی عمر میں تھی، 105 سال، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور اپنے شیخ کے ایسے عاشق تھے کہ دن میں 100-100 بار جا کر زیارت کرتے تھے، ذرا دیر دیکھا پھر آ کر سب پڑھاتے تھے، دیکھا پھر سب پڑھاتے تھے، ایسے تھوڑی اتنے بڑے بڑے اللہ والے بن گئے۔ پھیکا مالی پواریاں دل میں 100-100 بار، میرے مرشد سے شیخ سنا شاہ کی مختر صاحب، پھیکا مالی پواریاں دل میں 100-100 بار، کاگا سے ہنس کی اور کرت نہ لاگی بار، میں تو کبا تھا جو گندگی چاٹتا تھا، میرے مرشد نے مجھے ہنس بنا دیا، خدا کے قرب کے موتی پر زندہ ہوا میں، کاگا سے ہنس کی اور کرت نہ لاگی بار۔ تو میرے دوستو جب انسان اس دل کو توڑتا ہے یہ تقویٰ ہے کہ تمناؤں کو دباتا ہے، یہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اسی کو شاعر مشرق نے کہا، علامہ اقبال کی شاعری پر تو بہت بات کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ یا آئینہ وہ آئینہ ہے، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ آئینہ سے مراد دل ٹوٹنا۔ دل ٹوٹنا کس طرح؟ جب اس کی تمنا پوری نہیں ہوگی ٹوٹے گا، جب ٹوٹے گا اللہ فرمائے کہ ہم قریب آ جائیں گے، ہم مل جائیں گے۔ بلکہ میرے مرشد تو فرماتے تھے جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو کوہ طور اس لیے پھٹ گیا، ورنہ رومی نے عجیب بات بیان کی، کہا کہ لوگ تو کہتے تجلی کے بوجھ سے، کہا کہ وہ بھی عاشق تھا اللہ کا، وہ پھٹ گیا کہ اللہ کے انوارات اندر تک میرے چلے جائیں، نیچے تک تجلی چلی جائے، میری جڑ تک چلی جائے۔ پر میں جب مومن کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کے انوارات اس کے اندر گھس جاتے ہیں، رگ و ریشے میں گھس جاتے ہیں، اور جب رگ و ریشے میں گھس جاتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو ہرقل بادشاہ نے جب سوال پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ کوئی مسلمان مرتد تو نہیں ہوا جو ان پر ایمان لاتے، کہا کہ نہیں، کہا کہ کذالک الایمان حین تخالط بشاشت القلوب، کہا کہ جب ایمان کی بشاشت دل کے رگ و ریشے میں گھس جاتی ہے پورا عالم کوشش کر لے اس سے ایمان نہیں چھین سکتی، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ابتدا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بس میرے دوستو، تقوی گناہوں سے بچنا، آنکھ اور دل، یہ دو چیزوں کو بچاؤ، یہاں سے شیطان نفس گھستے ہیں، آنکھ سے اور دل کی تفکرات، حرام تفکرات۔ ہاں اللہ کے بارے میں سوچو، ان آنکھوں سے دیکھنے کی بہت سی چیزیں، بہت سی چیز۔ میں ایک دفعہ کلفٹن گیا، میرے ساتھ دوست بھی تھے، کبھی کبھی ہم سمندر پر فجر کے بعد یا رات کو جاتے ہیں، وہاں پر اللہ کے مخلوق دعا بھی کرتے ہیں، تو وہاں پر لوگ اور کاموں میں مشغول تھے۔ میں نے کہا اتنی بڑی خدا کو، قدرت کو نہیں دیکھ رہے، جس کے بارے حدیث میں آتا ہے، قرآن کہتا کان ورش الماء، اسی اللہ کا عرش اس پانی پر تھا، اس پانی پر ایک زمانہ تھا کہ اللہ کا عرش ہی تھا، پھر اس پانی سے بخارات اٹھے، آسمان بنے تو عرش اوپر چلا گیا، اور اسی سمندر میں سے زمین نکلی تو یہ زمین بن گئی۔ ماں قدرت کو نہیں دیکھتے، یہاں بھی لیلاؤں کے پیچھے ہے، یہ کام تو محلے میں بھی کر سکتے تھے، یہیں آ کر کرنا تھا، لیکن شیطان، تو میں نے بتایا کہ یہ جو شہوت کا گناہ ہے نفس کا کام ہے، اور کبر کا گناہ شیطان کا کام ہے، سے بچے انسان، کسی کو عقیم نہ سمجھے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو تین بار کا حق، اور اللہ میں ہر شے سے کم تر ہوں، ہر شے سے کم تر ہوں، سب سے کم تر ہوں میں، اللہ تین دفعہ کہے تاکہ اس نفس کو عبرت ہو، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تقوی کی حقیقت ہمارے اندر اتر جائے۔ اس لیے حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں ان قلوب العارفین مادن التقوی، اور میں عارفین کے دل تقوی کی کانے ہیں، کانے جتنا چاہے مال نکال لو۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔